سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں تاریخ مدینہ منورہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تاریخ مکہ مکرمہ آپ تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے چکے ہیں۔ ہر سچے مسلمان کے دل میں مدینہ منورہ کی تڑپ قدرتی طور پر موجود ہے۔ وہ دل بہت ہی سخت ہوں گے جن میں مدینہ منورہ کی محبت موجزن نہ ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک الفاظ میں دعا فرمائی:
اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد،
یعنی اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح جاگزین فرما جیسا کہ مکہ معظمہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ہر مسلمان کو روئے زمین کے تمام مقامات سے مدینہ منورہ محبوب ترین ہے۔ پھر مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ مدینہ منورہ آپ کا ٹھکانہ بنا، یہیں آپ کی دعوت پروان چڑھی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنی جان، مال اور اولاد، غرض ہر چیز آپ پر قربان کر دی، آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کو غالب فرمایا۔ اور پھر مدینہ منورہ کی سرزمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا مرقد بنی، آپ اس میں دفن ہیں۔ اس وصف نے مدینہ منورہ کی سرزمین کو چار چاند لگا دیے۔ یہی نہیں، آپ کی عظیم مسجد مسجد نبوی بھی اسی میں موجود ہے۔ یہ دو امتیاز ایسے ہیں جو کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں۔ مدینہ منورہ میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں تعاون کی وبا اور دجال کا داخلہ ناممکن ہے۔ مدینہ منورہ میں روضۃ من ریاض الجنہ جیسی مقدس جگہ موجود ہے، یعنی جنت کا ٹکڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا۔ اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ مقدس شہر ہے جو خبیث لوگوں کو یوں نکال باہر کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے سے زنگ دور کر دیتی ہے۔ مدینہ منورہ والوں کی یہ عظمت ہے کہ اللہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے، اللہ اسے خوف زدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی۔ پھر یہ پاکیزگی کا مرکز ہے، اس کا نام طابہ اور طیبہ بھی ہے، اس لیے کہ اس کی ہر چیز پاک ہے۔ اس کی زمین، فضا، کھجوریں، غلہ، غرض ہر چیز پاک ہے۔ تو کیوں نہ ایسے متبرک شہر کی تاریخ کا ذکر کیا جائے۔ آئیے سنتے ہیں تاریخ مدینہ منورہ حصہ اول، پیشکش محمد طارق شاہد۔
تمام عرب مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یثرب دراصل نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ایک آدمی کا نام تھا، اس نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی، اس کے نام پر شہر کا نام بھی یثرب پڑ گیا۔ سوال یہ ہے کہ شہر بسانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک روایت کے مطابق طوفان نوح کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے جس علاقے میں ٹھہرے، وہ علاقہ آہستہ آہستہ ان کی رہائش کے لیے تنگ ہو گیا۔ تب ان میں سے ایک قبیلہ ابیل اس علاقے میں پہنچا، جہاں بعد میں یثرب آباد ہوا۔ اس علاقے کا وافر پانی، اس کے درخت اور وسیع پتھریلے میدان انہیں بہت بھائے۔ یہ میدان اس کی حفاظت کا قدرتی ذریعہ تھے، چنانچہ انہوں نے یہیں رہائش اختیار کر لی۔
یثرب کے ابتدائی باشندے تین بڑے بڑے قبیلے تھے۔ پہلے قبیلے کا نام امالیک تھا۔ ایک روایت کے مطابق انہی لوگوں نے یثرب کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ جس شخص کے نام پر اس شہر کا نام یثرب پڑا، اس کا قبیلہ ابیل امالیک میں سے تھا۔ اہل قبیلہ کے نام سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عظیم قد کاٹ کے مالک تھے، اور یہ لوگ املیق بن لاوز بن سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ پہلے وہ بابل کے علاقے میں رہتے تھے، پھر جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ ان میں سے کچھ یثرب کے علاقے میں جاگزین ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عرب تھے، اور علامہ طبری کے نزدیک ان کے جد امجد املیق عربی زبان کے بانی تھے۔
دوسرے قبیلے کا نام یہود تھا۔ جب مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی تو وہاں کئی یہودی قبائل آباد تھے۔ مورخین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ یثرب کے اکثر یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے آنے والوں کی نسل تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بخت نصر کے حملے کے بعد بھاگ کر آئے تھے۔ بخت نصر نے یہود کی حکومت پر حملہ کر کے بے شمار یہودی قتل کیے اور بہت سو کو قید کیا، اور یہ بات ہے 586 قبل مسیح کی۔ پھر 70 عیسوی اور 132 عیسوی میں رومیوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا تو باقی لوگ بھی فلسطین سے ہجرت کر گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ یثرب میں فروکش ہوئے۔ یثرب کے علاقے میں پہنچنے والے ابتدائی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو یہدل تھے۔ ان کے بعد اور قبائل بھی آتے گئے۔
تیسرے نمبر پر جو قبیلے آئے وہ اوس اور خزرج تھے۔ یہ دو قحطانی قبیلے تھے جو سد معارب کی تباہی کے بعد یمن سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے تھے۔ ان قبیلوں کی رہائش سے یثرب کی تاریخ پر بہت گہرا اثر مرتب ہوا۔ مستند قول کے مطابق یہ دونوں قبیلے تیسری صدی عیسوی میں یثرب پہنچے۔
مدینہ الرسول کے بہت سے نام ہیں۔ ناموں کی اس کثرت سے بھی مدینہ منورہ کی عظمت عیاں ہے۔ چند مشہور نام یہ ہیں: المدینہ، یہ اس شہر کا سب سے مشہور نام ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت فرمائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ ایک نام تابہ ہے، جی ہاں، مدینہ منورہ کو تابہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پیارے شہر کا نام تابہ رکھا ہے۔ دراصل تابہ اور طیبہ طیب کے معنی میں ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ شہر شرک سے پاک ہو گیا اور ہر پاک چیز کو طیب کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام یثرب ہے، یہ سب سے ابتدائی نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل فرما کر المدینہ نام رکھا۔ نام تبدیل کرنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ یثرب کا مطلب ہے ملامت، فساد اور خرابی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ میں نے سمجھا شاید یہ یمامہ یا حجر ہو، لیکن معلوم ہوا یہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔ ابو عبیدہ لغوی فرماتے ہیں، یثرب پورے علاقے کا نام ہے، مدینہ منورہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ علامہ یعقوب حموی نے موجم البلدان میں لکھا ہے، اس شہر کے 29 نام ہیں اور وہ یہ ہیں: المدینہ، طیبہ، طابہ، المسکینہ، العذراء، الجابرہ، المحبہ، المحببہ، المحبورہ، یثرب، الناجیہ، الموفیہ، اکالۃ البلدان، المبارکہ، المحفوفہ، المسلمہ، المجنہ، القدسیہ، العاصمہ، المرزوقہ، الشافیہ، الحیرہ، المحبوبہ، المرحومہ، جابرہ، المختارہ، المحرمہ، القاسمہ، طبابہ۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی،
رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔
اے میرے رب، مجھے اچھی جگہ داخل فرما اور اچھی طرح یہاں سے نکال۔ اس دعا کے بارے میں بعض ائمہ کا قول ہے کہ مدخل صدق سے مراد مدینہ منورہ اور مخرج صدق سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہ تھی مدینہ منورہ کے ناموں کی تفصیل۔ اب فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔
مدینہ منورہ کے فضائل اور مناقب بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بہت سی احادیث اور آثار اس کے مرتبے اور فضیلت کو شد و مد سے ثابت کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دلالت کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا جامع ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی،
اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها الى الجحفه.
اے اللہ، مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی محبت سے بھی بڑھا دے. اے اللہ، ہمارے غلے اور پیداوار میں برکت فرما اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق فرما دے، اور اس کا موسمی بخار جحفہ میں منتقل فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. اس مبارک اور پاکیزہ دعا کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی معیشت روز افزوں ہے. ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت کائنات کے تمام خطوں سے زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ مدینہ منورہ کے حق میں برکت کی دعا فرمائی. بخاری اور مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.
اے اللہ، مدینہ میں مکہ سے دگنی برکت فرما. سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور مکہ والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور میں اس کے رزق اور غلے کے لیے مکہ کے مقابلے میں دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس طرح مسند بزار کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ ایک دفعہ مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا اور مہنگائی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے مدینہ والو، صبر کرو اور خوش رہو، کیونکہ میں نے تمہارے غلے کے لیے برکت کی دعا کی ہے. مل کر کھاؤ، اکیلے اکیلے نہ کھاؤ. اس طرح ایک آدمی کا کھانا دو کو کافی ہو جائے گا اور دو کا کھانا چار کو کافی ہوگا. اس طرح چار کا کھانا پانچ چھ آدمی کھا سکیں گے، کیونکہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب لوگ نیا پھل دیکھتے تو اسے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ مبارک میں پکڑ کر فرماتے،
اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكه واني ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك لمكه ومثله معه.
اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اور ہمارے مدینہ میں ہمارے لیے برکت فرما، اور ہمارے غلے میں برکت فرما، اور ہمارے رزق میں برکت فرما. اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، میں بھی تجھ سے مدینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی برکت کی دعا سے دگنی برکت طلب کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے کھانے کے لیے دے دیتے. اس کے علاوہ مدینہ منورہ ایمان کا مرکز ہے. بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح لوٹ کر آئے گا جیسے سانپ خطرے کے وقت اپنے بل کی طرف لوٹ کر آتا ہے. مطلب یہ کہ جس طرح سانپ رزق کی تلاش میں اپنے بل سے نکل کر ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، پھر جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو فوراً اپنے بل کی طرف لوٹ آتا ہے، اسی طرح ایمان مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا. پھر ہر صاحب ایمان اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لیے مدینہ منورہ کی طرف چلا آئے گا، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہے گا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لوگ آپ سے علم طلب کرنے کے لیے دور دور سے مدینہ منورہ آتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ان سے حصول علم کے لیے اور ان کے بعد آج تک آپ کی مطہر و مقدس مسجد میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔
مدینہ منورہ کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ برے لوگوں کو ٹھہرنے نہیں دیتا، پاک باز لوگ ہی وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے اسلام کی بیعت کی، اگلے دن آیا تو اسے بخار تھا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت واپس کر دیجئے۔ آپ نے انکار فرمایا، تین بار ایسا ہی ہوا، پھر آپ نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح میل کچیل کو دور کرتا رہتا ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا مدینہ منورہ برے لوگوں کو یوں الگ کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور جب بھی کوئی برا شخص مدینہ منورہ سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص مدینہ منورہ میں لا بساتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔
مسند احمد میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں یا دونوں میں سے کسی ایک نے پوچھا، ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں، آپ کو خوف زدہ کرنے کا کیا مطلب؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا اس نے خود مجھے خوف زدہ کیا۔ مدینہ منورہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں طاعون کی وبا اور دجال داخل نہیں ہو سکتا، یہ بات بہت سی احادیث میں مذکور ہے۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے راستے پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون اور دجال کا داخلہ ممکن نہیں۔ بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کے راستوں پر فرشتے صفے باندھے حفاظت کر رہے ہوں گے، وہ ایک ناکارہ سی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر مدینہ میں تین زلزلے آئیں گے جن کے ڈر سے ہر کافر اور منافق مدینہ منورہ سے نکل کر دجال سے جا ملے گا، یعنی اس طرح مدینہ منورہ پاک صاف ہو جائے گا۔ بخاری میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں دجال کا روب داخل نہیں ہوگا، ان دنوں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے۔ ان تمام فضائل کے علاوہ دو ایسی عظیم فضیلتیں ہیں جن کے مساوی کوئی دوسری فضیلت نہیں، اور وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ اور آپ کی مقدس مسجد موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ذکر ہم تفصیل سے کریں گے۔ امام مالک نے مدینہ منورہ کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اور آپ کی سنت کا مرکز ہے، اس کے ہر طرف شہید ہونے والے صحابہ دفن ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پیارے نبی کے لیے پسند فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی قبر مبارک بھی یہیں بنی، اس میں روضہ من ریاض الجنہ بھی ہے اور منبر رسول بھی، اس کے علاوہ اس میں مسجد قبا بھی ہے۔
یہ بھی سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے کتنی محبت تھی، آپ کے فرامین اور دعاؤں سے مدینہ منورہ سے آپ کی محبت بالکل عیاں ہے۔ آپ نے بنفس نفیس دعا فرمائی،
اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد،
اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ بہت سی احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کو مدینہ منورہ سے بے تحاشا محبت تھی۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، اس میں میرا مستقل گھر ہے، اسی سے میں اٹھایا جاؤں گا، اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں اور میری امت پر فرض ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اس حدیث سے محبت کے جذبات صاف ظاہر ہیں۔ اسی طرح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے در و دیوار پر نظر پڑتی تو آپ مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے، اور اگر کسی دوسرے چوپائے پر سوار ہوتے تو اسے ایڑ لگا دے۔
مدینہ منورہ کا حرم ہونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت بھی بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور مکے والوں کے لیے دعا کی تھی، اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا ہے اور اس کے غلے اور رزق کے لیے مکے سے دگنی برکت کی دعا کی ہے۔ یہ حدیث ان علماء کی دلیل ہے جو مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کرتے ہیں، اور جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ اس حدیث کو 10 سے زیادہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
المدینة حرم ما بین عیر الى ثور، فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا۔
مدینہ ایر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک حرم ہے، جو شخص اس میں فساد کرے یا کسی فسادی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا۔ ایر اور ثور کے بارے میں تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنیوں کو چرتے دیکھوں تو انہیں نہیں بھگاؤں گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مدینہ منورہ کے دو پتھریلے میدانوں کا درمیانی علاقہ حرم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جانور اور درخت قابل احترام ہیں۔ مدینہ منورہ کے حرم ہونے کی بنیاد پر یہاں کے کسی شکار کو خوف زدہ نہ کیا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، اور یہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا حکم ہے۔ کیونکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مدینہ منورہ کے حرم میں گھاس نہ کاٹی جائے، شکار کو ڈرایا نہ جائے، اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، سوائے اس کے کہ اعلان کرنے والا اس کو اٹھائے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھائے یا کسی درخت کو کاٹے، البتہ اپنے اونٹ کو پتے وغیرہ کھلا سکتا ہے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ ابو داود ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرار دیے حرم سے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں، ان کو کاٹا نہ جائے، البتہ درخت کو آہستہ سے ہلایا جا سکتا ہے، پھر جو پتے اپنے آپ گر پڑیں وہ جانوروں کو کھلا دیے جائیں۔ ان تمام احادیث سے واضح ہے کہ مدینہ منورہ حرم ہے، اس کا شکار، اس کے درخت اور گھاس سب کچھ قابل احترام ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح قول یہی ہے کہ حرم مدینہ میں شکار کرنا جائز نہیں، تاہم اگر کوئی شکار کر لے تو اسے کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا، ہاں حاکم اگر سزا دینا چاہے یا اس کا سامان ضبط کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔
یہ تو بیان تھا مدینہ منورہ کے حرم قرار دیے جانے کا۔ اب ہم آپ کو جبل ایر کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کا ذکر ابھی کچھ ہی دیر پہلے آ چکا ہے۔ یہ پہاڑ مدینہ منورہ کے جنوب میں حرم مدینہ کی جنوبی سمت واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں اس کی مشرقی جانب سے گزرے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایر اور ثور کے درمیانی علاقے کو حرم قرار دیا ہے۔ وادی رانونا اس کے مشرقی دامن میں ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بات معروف ہے کہ ایر مدینہ منورہ میں واقع ہے، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور شعرائے عرب کے کلام میں بھی اس پہاڑ کا ذکر ملتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی جبل ثور کے بارے میں بھی سن لیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس غار میں چھپے تھے، وہ غار جبل ثور میں ہے، اور وہ جبل ثور مکے میں واقع ہے۔ ایک اور ثور نامی پہاڑ مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس نام سے مشہور تھا، دور اسلام میں بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ بیل سے مشابہ سیدھا سرخ رنگ کا یہ چھوٹا سا پہاڑ جبل احد کی پچھلی طرف واقع ہے۔ جب سور کی اضافت اور نسبت جبل کی طرف ہو، یعنی جبل سور کہا جائے، تو اس وقت مدینہ منورہ والا پہاڑ مراد ہوتا ہے، اور جو مکے والا سور ہے وہ اضافت کے بغیر بولا جاتا ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان، یعنی مکے والے اور مدینے والے سور کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ حاجی کیمپ اور ہوائی اڈے سے گزر کر جدہ جانے والی سڑک اسی جبل سور کے شمال سے گزرتی ہے۔ اس سڑک کو جبل سور کی پچھلی جانب سے گزارنے کا مقصد یہی ہے کہ غیر مسلم مدینہ منورہ کے حرم کی حدود کے باہر سے گزر جائے۔
اب ہم آپ کو ہجرت نبوی سے پہلے کا کچھ ذکر سناتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے دین کو غالب کرنے کا ارادہ فرما لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت نصیب فرمائے اور اپنے وعدے پورے فرمائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ معمول کے مطابق قبائل کو دعوت دیتے ہوئے ایک سال حج کے دنوں میں منیٰ تشریف لائے۔ جب آپ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو آپ کو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ہدایت منظور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، وہ قبیلہ جو یہودیوں کا حلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا، کچھ دیر بیٹھ کر بات نہ کر لیں؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں اللہ کی دعوت پہنچائی، دین اسلام پیش فرمایا اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی۔ اللہ کی قدرت کہ یہودی ان کے ساتھ ان کے علاقے میں رہتے تھے، وہ اہل علم تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، مدینے والے مشرک اور بت پرست تھے اور اپنے علاقے میں یہودیوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ جب ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا تو یہودی انہیں دھمکی دیتے کہ آخری نبی کا دور آ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں قوم عاد و ارم کی طرح قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے باتیں کی اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی کریم ہیں جن کے بارے میں یہودی تمہیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو وہ تم سے پہلے ایمان لے آئے، ایمان لانے میں تم سے سبقت نہ لے جائے۔ اس لیے انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی، آپ کی تصدیق کی اور دین اسلام کو ان الفاظ کے ساتھ قبول کیا، ہماری قوم آپس کی دشمنی اور لڑائی بھڑائی میں تمام قوموں سے بڑھ چکی ہے، ممکن ہے آپ کی پیروی کی برکت سے اللہ تعالی ہم میں اتفاق پیدا فرما دے، ہم ان کے پاس جا کر آپ کی دعوت پیش کریں گے اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے اس کی طرف انہیں بھی دعوت دیں گے، اگر انہوں نے دین قبول کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو عظیم غلبہ حاصل ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کے بعد یہ لوگ آپ سے رخصت ہوئے اور اپنے شہر پہنچے۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں، اسعد بن زرارہ، عوف بن افرا، افرا ان کی والدہ کا نام تھا، والد کا نام حارث بن رفاع تھا، رافع بن مالک زرقی، قطبہ بن عامر سلمی، عقبہ بن عامر، ان کی بجائے معاذ بن افرا کا نام بھی روایات میں آتا ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب بنو خزرج سے تھے۔ جب یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال حج کے موسم میں انصار کے 12 آدمی جمرہ عقبہ کے پاس آپ سے ملے اور آپ سے بیعت کی۔ یہ پہلی بیعت عقبہ تھی، اس وقت ان پر جنگ فرض نہیں ہوئی تھی۔ ابو ادریس عائز اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ والوں میں شامل تھے، یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت آپ نے ان سے فرمایا،
مجھ سے بیعت کرو، یعنی عہد کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے اور کسی اچھے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جو شخص اس عہد کی پابندی کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو شخص ان میں سے کوئی کام کرے پھر اسے دنیا ہی میں سزا مل جائے تو وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی، اور جو شخص ان میں سے کوئی کام کرے پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے تو وہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے اسے معاف کر دے چاہے تو سزا دے۔ چنانچہ سب نے ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔
اس بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان حضرات کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ ان حضرات کو قرآن پڑھائیں، اسلام کی تعلیمات سکھائیں اور انہیں دینی سوجھ بوجھ سے روشناس کرائیں۔ اسی بنا پر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں قاری صاحب کہا جاتا تھا، یہ اسلام کے پہلے مبلغ تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ ان کا تعلیمی انداز بہت بہترین تھا، کوشش میں انتہا کا خلوص تھا، چنانچہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اپنی قوم کے بڑے سردار تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے سردار اسعد بن حزیر بھی مسلمان ہو گئے۔ ان دو شخصیات کا اسلام لانا مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت کا پیش خیمہ بن گیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں تھے کہ آپ کو ہجرت کا حکم ملا اور یہ آیت آپ پر نازل ہوئی،
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
اے نبی دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے بہترین طریقے سے مکہ مکرمہ سے نکالنا اور بہترین طریقے سے مدینہ منورہ میں داخل فرمانا اور مجھے اپنی طرف سے غلبہ اور نصرت عطا فرمانا۔
براہ کرم کیسٹ کی سائٹ تبدیل کریں، 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 براہ کرم کیسٹ کی سائٹ تبدیل کریں۔
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ اور اہل مدینہ کے درمیان مذکورہ معاہدہ نہ ہوتا تو ہجرت ممکن نہ تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ میں اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نئے بھائی مہیا فرمائے ہیں اور امن والا علاقہ عطا فرمایا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ کی طرف مسلسل ہجرت کرنے لگے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اللہ کی اجازت کے انتظار میں مکہ مکرمہ ہی میں رہے۔
جب قریش نے محسوس کیا مسلمان آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کوئی محفوظ جگہ مل گئی ہے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل نہ جائیں، چنانچہ وہ اس سلسلے میں مشورے کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ ان میں سے کچھ نے کہا ہم خود ہی اسے نکال دیتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں ہم اسے قید کر دیتے ہیں، جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو خود ہی مر جائے گا۔ ابو جہل ملعون کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہیں ایسا حتمی مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنی باتیں بھول جاؤ گے۔ اس پر لوگوں نے کہا اچھا تو پھر بتاؤ۔ وہ کہنے لگا ہم ہر قبیلے سے ایک ایک نامور طاقتور اور بھرپور نوجوان لیں، اسے تیز ترین تلوار مہیا کریں، پھر وہ سب مل کر یکبارگی آپ پر حملہ کر دیں۔ اگر آپ اس طرح قتل ہو جائیں تو آپ کے قتل کی ذمہ داری تمام قبائل پر پڑے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ قبیلہ بنو ہاشم سب قبیلوں سے لڑائی مول لے سکے گا، لازمن وہ خون بہا پر راضی ہو جائیں گے، اس طرح ہم اس آفت سے نجات پا لیں گے۔ چنانچہ اس رائے پر اتفاق ہو گیا۔
ادھر سیدنا جبریل علیہ السلام فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو ان کے منصوبے سے مطلع کیا اور کہا آپ رات اپنے گھر میں نہ سوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس رات آپ اپنے گھر نہ سوئے بلکہ آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آپ باہر نکل گئے، وہ لوگ دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور ان کے سروں پر بکھیرتے ہوئے گزر گئے، وہ ایسے اندھے ہوئے کہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ آپ سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اس وقت تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ مکہ ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر آپ نے ان سے فرمایا تھا،
جلدی نہ کرو، امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ساتھی عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ وہ آپ ہی ہوں گے، اسی لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید لی تھیں، انہیں چارہ وغیرہ گھر ہی میں ڈالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں ہر روز ایک مرتبہ ضرور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، کبھی صبح کے وقت اور کبھی شام کے وقت۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا، اس روز آپ دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو سمجھ گئے کوئی اہم معاملہ ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چارپائی خالی کر دی، آپ تشریف فرما ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سب کو کمرے سے نکال دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں صرف میری 2 بیٹیاں اسماء اور عائشہ رضی اللہ عنہما ہی ہیں۔ آپ فرمائیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ جانے کی آرزو ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں ابو بکر، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی رو سکتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے والد کو خوشی سے روتے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عبداللہ بن اریقط سے کچھ رقم پر معاملہ طے کر لیا تھا کہ وہ انہیں خفیہ راستوں سے مدینہ منورہ لے جائے گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 اونٹنیاں اس کے سپرد کر دیں تاکہ وہ وقت مقررہ تک انہیں چراتا رہے اور سنبھال کر رکھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے سوا کسی کو آپ کے نکلنے کا علم نہیں تھا۔
مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکل جانے کا پتہ چلا تو وہ ان کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ پڑے، یہاں تک کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو ان دونوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ وہ لوگ آپ کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے لیکن انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ اسی دوران وہ اس پہاڑ پر بھی چڑھے جہاں آپ دونوں تشریف فرما تھے، وہ اس غار کے منہ کے پاس بھی پھرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں اندر نظر آتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے وہ آپ دونوں کو نہ دیکھ سکے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا،
اللہ کے رسول، ان میں سے کسی نے اگر جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ جواب میں آپ نے فرمایا تھا، ابو بکر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کا کھوج لگانے والوں میں سراقہ بن مالک بھی تھے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش میں نکلے تھے، یہ اس مختصر سے قافلے تک پہنچ گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، یہ اٹھے اور پھر آگے بڑھے، گھوڑے کو پھر ٹھوکر لگی، تیسری بار آگے بڑھے تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ تب انہوں نے جان لیا جن تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے، چنانچہ یہ واپس لوٹ گئے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔
مدینہ منورہ کے لوگوں میں آپ کی آمد کی خبر پھیل چکی تھی، وہ بہت بے چینی کے عالم میں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حالت یہ تھی کہ صبح سویرے گھروں سے نکل کر مدینہ منورہ سے باہر آ جاتے تاکہ آپ کا استقبال کر سکیں، جب دھوپ زیادہ ہوتی تو واپس شہر آ جاتے۔ جس روز آپ تشریف لائے اس روز بھی وہ باہر بیٹھے انتظار کرتے رہے، جب سائے ختم ہو گئے تو وہ مایوس ہو کر گھروں کو چلے گئے، ادھر واپس گئے ادھر آپ تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے ایک یہودی نے آپ کو آتے دیکھ لیا، اسے معلوم تھا کہ اہل مدینہ آپ کا انتظار کس بے چینی سے کر رہے ہیں، اس لیے وہ پکار اٹھا،
اے انصار، تمہاری قسمت جاگ اٹھی، جس کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ انصار بھاگے بھاگے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے سائے تلے تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے قریباً ہم عمر ہی تھے۔ مدینہ منورہ کے اکثر لوگوں نے اس وقت تک آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے انہیں پتا نہیں چل رہا تھا ان میں اللہ کے رسول کون سے ہیں۔ لوگوں کا زبردست ہجوم تھا،
اس وقت اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے سایہ ہٹ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور اپنی چادر سے آپ پر سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں کو پتا چلا اللہ کے رسول یہ ہیں۔ اب مسلمان اپنے اسلحے کی طرف لپکے اور ایک پتھریلے میدان حرہ میں آپ کا باضابطہ استقبال کیا اور پھر اسلحے کی چھاؤں میں آپ کو لے کر مدینہ کی طرف چلے۔ راستے میں آپ دائیں طرف کو مڑے اور بستی قبا میں بنو عمر بن عوف قبیلے کے ایک صاحب کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے ہاں اترے۔ یہ پیر کا دن تھا، تاریخ 12 ربیع الاول تھی اور آپ کی بعثت کا 13واں سال تھا۔ آپ قبا میں 14 دن ٹھہرے، جیسا کہ بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ان دنوں میں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ قبا سے روانہ ہوئے تو تھوڑے ہی فاصلے پر نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن عوف کے علاقے وادی رانونا کے مقام پر دوسرے حاضرین سمیت جمعہ ادا فرمایا۔ آپ نے اس مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ بعد میں اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبا سے مدینہ منورہ تشریف لانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے ننہال بنو نجار کو پیغام بھیجا۔ وہ ہتھیار سجا کر آئے۔ اب اللہ کے رسول سوار ہو کر ان کے ساتھ چلے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ بنو نجار اور دوسرے مسلمانوں کا ایک ہجوم آپ کے ارد گرد تھا۔ کوئی سوار تھا، کوئی پیدل، کوئی دائیں تھا، کوئی بائیں، اور کوئی آگے تھا، کوئی پیچھے۔ جب بھی آپ کسی گھر کے پاس سے گزرتے، گھر والے آپ سے اترنے کی درخواست کرتے، مگر آپ فرماتے،
میری اونٹنی کو چلنے دو، یہ اللہ کے حکم سے رکے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوا چلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ بنو مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو وہاں رکی، جہاں بعد میں آپ کی مسجد کا دروازہ بنا، اور وہ جگہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے تھی۔ مدینہ والے آپ کی تشریف آوری پر بہت خوش تھے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اہل مدینہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت تھے، یہاں تک کہ حبشی لوگوں نے خوشی میں نیزوں اور خنجروں کا کھیل دکھایا۔ پردہ نشین عورتیں بھی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی خوشی سے نعرے لگا رہے تھے،
اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے، ہم رات کے وقت مدینہ منورہ پہنچے، ہر شخص کی کوشش تھی اللہ کے رسول اس کے مہمان بنے۔ آپ نے فرمایا، آج میں اپنے دادا محترم عبد المطلب کے ننہال بنو نجار کا مہمان بنوں گا، یہ عزت اور سعادت انہیں حاصل ہوگی۔ بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے مرد عورتیں چھتوں پر بھی چڑھے ہوئے تھے، لڑکے والے راستوں میں بھاگے پھرتے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے،
یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کا دن مدینہ منورہ کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے، جس کی مثال مدینہ منورہ نے نہ پہلے دیکھی نہ کبھی بعد میں دیکھ سکے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے دن سے بڑھ کر خوبصورت اور بارونق دن نہیں دیکھا۔
مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مہاجرین کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ معروف صحابی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تھے۔ بخاری میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب میں ہجرت کے لیے نکلی تو حاملہ تھی، بلکہ حمل کی مدت قریب قریب ختم ہونے والی تھی۔ میں مدینہ پہنچی اور قبا میں اتری تو عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسے آپ کی گود میں رکھا۔ آپ نے ایک کھجور منگوا کر چبائی اور پھر اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ اس طرح بچے کے منہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ پھر آپ نے اس کو کھجور کی گھٹی دی، پھر آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ ہجرت کے بعد مہاجرین گھرانوں میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے اور سب مہاجرین پہنچ گئے، انصار میں بھی نظم قائم ہو گیا، اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی، تو نماز کا نظام قائم کیا گیا، زکوٰۃ اور روزے فرض ہوئے، حدود قائم کی گئیں اور حرام و حلال کے مسائل نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگ نماز کے اوقات میں بغیر کسی اعلان کے خود بخود اکٹھے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اطلاع کے سلسلے میں لوگوں سے مشورہ فرمایا۔ کسی نے سائرن بجانے کا مشورہ دیا، جواب میں آپ نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا شعار ہے۔ کسی نے گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، آپ نے فرمایا ایسا عیسائی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا آگ جلا دی جایا کرے، آپ نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ غرض لوگ اسی سوچ بچار میں تھے کہ بنو حارث بن خزرج کے ایک شخص سیدنا عبداللہ بن زید بن سالبہ بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، آج رات خواب میں ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کے کپڑے سخت تھے، ہاتھ میں گھنٹی تھی۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تو یہ گھنٹی بھیجے گا؟ اس نے پوچھا تو اس گھنٹی کا کیا کرے گا؟ میں نے کہا ہم اس کے ذریعے نماز کے لیے اطلاع کر دیا کریں گے۔ اس پر اس نے کہا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا اس طرح کہا کرو،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا، اسے بتاتا جا وہ ان کلمات کے ساتھ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کے ساتھ اذان کہی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں یہ آواز سنی، وہ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ جامع ترمذی میں ہے، انہی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، صبح ہوئی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا اور اسے یہ کلمات بتاتا جا، وہ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تجھ سے بلند اور لمبی ہے۔ انہوں نے اذان شروع کی، جو ہی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سنی، وہ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض پرداس ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی خواب میں یہی کچھ دیکھا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، خواب کا سچا ہونا یقینی ہو گیا۔
اب سنیے مدینہ منورہ سے یہودی کیسے جلاوطن ہوئے۔
یوں تو یہودی ابتدا ہی سے مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان کامیابی کے بعد ان کی دشمنی میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ مثلا بنو نذیر کے سردار سلام بن مشکم نے کفار کے سردار ابو سفیان کو 200 جنگجوؤں کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخلے کے سلسلے میں مدد دی، اس کی میزبانی کی اور مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے اپنے آدمی بھی بھیجے۔ ابو سفیان نے اس کے ہاں ایک رات گزاری، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے مسلمانوں کے ایک باغ پر حملہ کیا، وہاں 2 انصاریوں کو شہید کیا اور دوسرے باغوں میں آگ لگا کر واپس بھاگ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے ان کے تعاقب میں کچھ مسلمان بھیجے، مگر ابو سفیان اور اس کے ساتھی اپنی جانیں بچا کر بھاگ نکلے۔ جلد بازی میں انہوں نے اپنی سواریوں پر لدے بہت سے ستو راستے ہی میں گرا دیے، وہ مسلمانوں کو بطور غنیمت حاصل ہوئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہے۔ سلام بن مشکم کی اس غداری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا دی نہ بنو نذیر پر حملہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ان دنوں یہودیوں کے ایک اور قبیلے بنو قینقاع کی شرارتوں کے سدے باب میں مصروف تھے۔
بنو قینقاع بہت دلیر اور مالدار یہودی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ پہلے ان سے نپٹا جائے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان سب کو بازار میں جمع کیا، اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بدتمیزی سے یہ جواب دیا، آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں، آپ کا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہوا جو لڑنا نہیں جانتے تھے۔ ان کا اشارہ جنگ بدر کے قریش کی طرف تھا، اس لیے آپ کو ان کے مقابلے میں فتح ہو گئی۔ اللہ کی قسم، اگر کبھی ہم سے ٹکر ہوئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر رنجیدہ ہوئے اور واپس آ گئے۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد ایک مسلمان عورت ان کے بازار میں گئی، انہوں نے اس کے کپڑے کا کنارہ شرارتاً کسی چیز سے باندھ دیا، وہ اٹھنے لگی تو ننگی ہو گئی۔ اس نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا، ایک مسلمان نے یہ دیکھا تو شرارت کرنے والے کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودی جمع ہو کر اس مسلمان پر حملہ آور ہوئے اور اسے شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا، آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ 700 جنگجو تھے، اللہ کے رسول کا ارادہ انہیں قتل کرنے کا تھا، مگر ان کے حلیف عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے ان کے حق میں سفارش کی اور انہیں چھڑانے کے لیے منتیں کرنے لگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا، وہ علاقہ شام کی ازرعات بستی میں چلے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ اس پہلے یہودی قبیلے سے پاک ہو گیا۔ یہ محاصرہ غزوہ بدر کے بعد 15 شوال 2 ہجری بروز ہفتے سے شروع ہو کر ذوالقعدہ کا چاند نکلنے تک جاری رہا۔
اب بنو نذیر کے بارے میں سنیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں معاہدہ ہو چکا تھا، اس میں وضاحت تھی کہ اگر مسلمان یہودیوں سے دشمن کے خلاف مدد طلب کریں گے تو یہودی مدد کرنے کے پابند ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیت کے سلسلے میں بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے، معاہدے کی روح سے وہ اس کے پابند تھے، لیکن انہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی کہ جس گھر کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے اس کی چھت سے ایک بھاری پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی ان کے منصوبے سے خبردار کر دیا، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان ان کے علاقے میں پہنچے تو یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول پھر ان کا سفارشی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کی معافی کا مطالبہ کیا، کیونکہ یہ بھی اس کے حلیف تھے۔ آپ نے انہیں نکلنے کی اجازت دے دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ اپنا اسلحہ وہیں چھوڑ کر جائیں، بس ایک اونٹ پر جو لاد کر لے جا سکیں لے جائیں۔ اس طرح وہ جو کچھ لے جا سکتے تھے لے گئے اور شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ ایک اور یہودی قبیلے سے نجات پا گیا۔ یہ ربیع الاول 4 ہجری کی بات ہے۔
بنو نذیر جب مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوئے تو ان کا ایک وفد قریش کے پاس گیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارا، وہ مان گئے۔ اس کے بعد وہ قبیلہ غطفان کے پاس گئے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش اور غطفان قریباً 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ بنو نذیر کا سردار حیی بن اختب بنو قریظہ کے پاس گیا اور انہیں لڑائی پر ابھارا۔ بنو قریظہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور قریش کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح کفار کے لشکر نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایسی تدبیر فرمائی کہ ان میں باہمی اختلاف پڑ گیا اور ان کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، اس نے انہیں ڈگمگا دیا، نہ وہ خود ٹک سکے نہ ان کا کوئی خیمہ باقی رہا۔ آخر وہ خوف زدہ ہو کر راتوں رات بھاگ نکلے۔ والحمدللہ۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے تو آپ نے بنو قریظہ پر چڑھائی کر دی، ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ آخر کار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ آپ نے خود فیصلہ نہیں فرمایا، ان سے فرمایا وہ خود کسی شخص کا نام پیش کریں جو ان کا فیصلہ سنائے۔ انہوں نے اپنے حلیف سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے بالغ مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں، مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس فیصلے پر عمل ہوا، مرد قتل کر دیے گئے، عورتیں بچے اور مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ یہودیوں کے آخری قبیلے سے بھی پاک ہو گیا۔ یہ غزوہ ذوالقعدہ 5 ہجری میں ہوا۔
اب ہم آپ کو مسجد نبوی کی تاریخ سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو 14 دن تک بنو عمر بن عوف میں ٹھہرے۔ ابتدا میں جہاں نماز کا وقت ہوتا آپ وہیں نماز پڑھ لیتے، پھر آپ نے مسجد بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے سرداروں کو بلا بھیجا اور ان سے فرمایا مجھ سے اپنے اس احاطے کا سودا کر لو۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کی کوئی قیمت آپ سے نہیں لیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اجر لیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس احاطے میں کھجور کے درخت، مشرکین کی کچھ قبریں اور کھنڈرات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے درخت کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں اور کھنڈرات ہموار کر دیے گئے۔ قبلہ کی دیوار میں کھجور کے درختوں کی لائن لگا دی گئی اور دائیں بائیں پتھروں کی دیواریں بنا دی گئیں۔ اس دوران وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھتے تھے۔
اللهم لا خير الا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة۔
اے اللہ، آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی اہم نہیں، انصار اور مہاجرین کو معاف فرما۔ نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے۔
مسجد نبوی میں پہلی بار توسیع اس وقت کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ آپ نے چوڑائی میں 40 ہاتھ اور لمبائی میں 30 ہاتھ اضافہ فرمایا۔ اس طرح مسجد مربع کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کا کل رقبہ 2500 مربع میٹر ہو گیا۔ البتہ قبلے کی طرف مسجد اپنی پہلی حالت پر ہی رہی۔ اس کی بنیاد پتھروں کی تھی اور دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں۔ ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ چھت 7 ہاتھ اونچی تھی اور یہ اضافے والی زمین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر وقف کی تھی۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنہ ارتداد رونما ہوا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر روانہ کرنے میں مصروف رہے، چنانچہ انہیں مسجد میں توسیع کا موقع نہ مل سکا۔ البتہ کھجور کے تنوں سے بنائے گئے دور نبوی کے ستون کھوکھلے ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بدل دیا۔
پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ آپ کے دور میں مسلمان بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ آپ سے گزارش کی گئی، اے امیر المومنین، مسجد میں توسیع ہونی چاہیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ ہم مسجد میں توسیع کریں گے تو میں کبھی اضافہ نہ کرتا۔ چنانچہ آپ نے 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر کا کام شروع کر دیا اور انسانی قد کے برابر بنیادیں پتھر سے بنوائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ اضافہ نہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اضافہ تو کیا مگر اسے دور نبوی کے انداز ہی میں کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنوایا، البتہ ستون لکڑی کے بنوا دیے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تعمیر اور توسیع کا کام کیا تو انہوں نے مسجد کے باہر ایک چبوترا سا بنوا دیا، اسے بتیحا کہا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کی کسی توسیع میں یہ مسجد ہی میں شامل کر دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شور و غل کیے بغیر نہ رہ سکے یا اونچی آواز سے بات کرنا چاہے یا شعر پڑھنا چاہے وہ مسجد سے نکل کر اس چبوترے پر آ بیٹھے۔
گویا اس چبوترے کی تعمیر کا مقصد مسجد نبوی کو شور و غل سے بچانا تھا، کیونکہ مسجد نبوی کے آداب میں یہ بات خاص طور پر داخل ہے کہ اس میں آواز اونچی نہ کی جائے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ نے 29 ہجری میں مسجد نبوی میں توسیع کرائی اور تعمیر بھی نئی کرائی، اس میں قبلہ شمال اور مغرب کی جہات میں اضافہ کیا، قبلے کی طرف ایک برآمدے کا اضافہ کیا، قبلے کی دیوار اس جگہ بنوائی جہاں وہ آج ہے، اب تک اس طرف کوئی اضافہ نہیں ہوا، مغرب کی طرف بھی انہوں نے ایک برآمدے کا اضافہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ تعمیر نقش و نگار والے پتھروں سے ہوئی، چھت ساگوان کی خوشبودار لکڑی کی ڈالی گئی، البتہ مقصورہ کچی اینٹوں ہی سے بنایا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی توسیع اور تعمیر کے بارے میں مطلب بن عبداللہ بن حنطب فرماتے ہیں، 24 ہجری میں جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو لوگ ان سے مسجد نبوی میں اضافے کا مطالبہ کرنے لگے، مسجد کی تنگی کی شکایت کرنے لگے۔ جمعے کے دن لوگ گلیوں میں نماز پڑھتے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اصحاب شورا سے مشورہ کیا، سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسجد کو گرا کر اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا،
اے لوگوں، میرا ارادہ ہے کہ میں مسجد نبوی کو گرا کر اس میں اضافہ کروں، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے،
من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ،
جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے حصول کی خاطر مسجد بنائے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور پھر اس مسئلے میں میرے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نمونہ اور مقتدا ہے، انہوں نے مجھ سے پہلے مسجد نبوی میں اضافہ فرمایا اور تعمیر نو بھی فرمائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانا اور دانشمند صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی مشورہ کیا ہے، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد کو گرا کر نئے سرے سے بنایا جائے اور اس میں توسیع کی جائے۔
سب لوگوں نے اس کام کی تعریف کی اور نیک دعائیں دی۔ اگلے دن آپ نے کاریگر بلائے اور خود اس کام کی نگرانی فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، رات بھر نماز پڑھتے تھے اور مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے، آپ کے حکم سے وادی نخل میں صاف شدہ چونا تیار کیا جاتا تھا، اس کو تعمیر میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نیک کام کی ابتدا ربیع الاول 29 ہجری میں ہوئی اور کام 30 ہجری محرم الحرام کے شروع میں مکمل ہوا، اس طرح اس کام میں 10 ماہ لگے۔
محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے تاریخ مدینہ منورہ حصہ اول سن رہے تھے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں، دارالسلام اسٹوڈیو 36 لوئر مال نزد سیکٹریٹ تاپ لاہور، فون 724-0024، 723-2400 اور 712-0054، فیکس 735-4072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ نگہبان۔
سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں تاریخ مدینہ منورہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تاریخ مکہ مکرمہ آپ تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے چکے ہیں۔ ہر سچے مسلمان کے دل میں مدینہ منورہ کی تڑپ قدرتی طور پر موجود ہے۔ وہ دل بہت ہی سخت ہوں گے جن میں مدینہ منورہ کی محبت موجزن نہ ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک الفاظ میں دعا فرمائی،
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد،
یعنی اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح جاگزین فرما جیسا کہ مکہ معظمہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ہر مسلمان کو روئے زمین کے تمام مقامات سے مدینہ منورہ محبوب ترین ہے۔ پھر مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، مدینہ منورہ آپ کا ٹھکانہ بنا، یہیں آپ کی دعوت پروان چڑھی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنی جان، مال اور اولاد، غرض ہر چیز آپ پر قربان کر دی، آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کو غالب فرمایا۔ اور پھر مدینہ منورہ کی سرزمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جست اطہر کا مرقد بنی، آپ اس میں دفن ہیں۔ اس وصف نے مدینہ منورہ کی سرزمین کو چار چاند لگا دیے۔ یہی نہیں، آپ کی عظیم مسجد مسجد نبوی بھی اسی میں موجود ہے۔ یہ دو امتیاز ایسے ہیں جو کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں۔ مدینہ منورہ میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں تعاون کی وبا اور دجال کا داخلہ ناممکن ہے۔ مدینہ منورہ میں روضۃ من ریاض الجنہ جیسی مقدس جگہ موجود ہے، یعنی جنت کا ٹکڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا۔ اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ مقدس شہر ہے جو خبیث لوگوں کو یوں نکال باہر کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے سے زنگ دور کر دیتی ہے۔ مدینہ منورہ والوں کی یہ عظمت ہے کہ اللہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے، اللہ اسے خوف زدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی۔ پھر یہ پاکیزگی کا مرکز ہے، اس کا نام تابہ اور طیبہ بھی ہے، اس لیے کہ اس کی ہر چیز پاک ہے۔ اس کی زمین، فضا، کھجوریں، غلہ، غرض ہر چیز پاک ہے۔ تو کیوں نہ ایسے متبرک شہر کی تاریخ کا ذکر کیا جائے۔ آئیے سنتے ہیں تاریخ مدینہ منورہ حصہ 2، پیشکش محمد طارق شاہد۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ منورہ کے گورنر سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ مقرر ہوئے۔ خلیفہ نے انہیں مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر کا حکم دیا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے 88 ہجری میں تعمیر شروع کی، 91 ہجری میں یہ کام مکمل ہوا۔ مغرب کی جانب 20 ہاتھ اور مشرق کی جانب 30 ہاتھ کا اضافہ کیا گیا۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے حجرے بھی مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ شمال کی جانب بھی اضافہ کیا گیا۔ جدید تعمیر نقش و نگار والے پتھروں سے کی گئی، ستون کھوکھلے پتھر سے بنائے گئے، درمیان میں لوہا اور سیسا ڈالا گیا، 2 چھتیں ڈالی گئیں، ایک اوپر دوسری اس کے نیچے، نچلی چھت ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی۔ مسجد نبوی میں مینار سب سے پہلے ولید کی اس توسیع میں بنائے گئے۔ ابن زبالہ وغیرہ کی روایت ہے کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر کی تو 4 مینار بھی بنائے، ہر کونے میں ایک مینار بنایا گیا، محراب بھی اس توسیع میں بنایا گیا۔ مسجد کی دیواروں پر سنگ مرمر، سونا اور رنگ دار اینٹیں لگائی گئیں، اسی طرح ستونوں کے بالائی حصوں اور دروازوں کی چوکٹوں اور چھت پر سونے سے ملمہ کاری کی گئی۔ نیز مسجد کے 20 دروازے بنائے گئے۔
مہدی عباسی کا دور 161 ہجری میں شروع ہوا۔ 161 ہجری میں مہدی حج کرنے گیا۔ حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ گیا اور جعفر بن سلیمان کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا۔ اسے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا۔ اس کام میں اس کے ساتھ عبداللہ بن عاصم بن عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بن شبیب غسانی کو بھی مقرر کیا۔ اس مرتبہ شمالی جانب اضافہ کیا گیا۔ مہدی نے مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ اور گھر خرید لیے۔ ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا۔ اس گھر کو دار ملیکہ کہا جاتا تھا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا گھر بھی شامل کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر بھی خریدا گیا۔ اس گھر کو دار القراء کہا جاتا تھا۔ یہ سب گھر مسجد کے احاطے میں شامل کر دیے گئے۔
656 ہجری میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی حکومت مصر کے بادشاہوں کے ہاتھ آ گئی۔ یہ بادشاہ مسجد نبوی کی تعمیر میں خاص دلچسپی لیتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ توجہ سلطان اشرف قاطبائی نے دی۔ جب 886 ہجری یعنی 1481 عیسوی میں رمضان المبارک کی 13ویں رات مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تو سلطان قاطبائی نے مسجد کی عمومی تعمیر شروع کر دی۔ اس کی تکمیل 888 ہجری رمضان المبارک کے آخر میں ہوئی۔
سلطان عبد المجید کا دور 1265 ہجری میں شروع ہوا، 1277 ہجری تک رہا۔ مصر کے بادشاہوں کے بعد عثمانی خلفاء نے 923 ہجری میں مسجد نبوی کا انتظام سنبھالا۔ 377 سال تک مسجد نبوی کی عمارت قاطبائی والی ہی قائم رہی۔ اس کے بعد اس کے بعض حصوں میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ اس وقت کے امام حرم داؤد پاشا نے سلطان عبد المجید اول کو لکھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ سلطان عبد المجید نے فوراً اپنا ایک قابل اعتماد نمائندہ ایک ماہر انجینئر کے ساتھ بھیجا۔ یہ 1265 ہجری کی بات ہے۔ انہوں نے مدینہ منورہ والوں سے مل کر اچھی طرح تحقیق کی اور واپس جا کر سلطان عبد المجید کو رپورٹ دی کہ واقعتاً مسجد نبوی کی تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ اب سلطان نے کمر ہمت باندھ لی، حلیم آفندی کو تعمیر کی ذمہ داری سونپ کر مدینہ منورہ بھیج دیا اور اس کے ساتھ ضروری ساز و سامان، رقم، ماہرین فن، سنگ تراش اور دوسرے کاریگر بھی روانہ کیے۔
جب یہ سب چیزیں مدینہ منورہ پہنچ گئیں تو ماہرین پہاڑوں میں بکھر گئے، یہاں تک کہ انہیں بہترین معدنی پہاڑ مل گیا۔ یہ عقیق کی طرح سرخ رنگ کا تھا۔ انہوں نے پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹے اور جائے تعمیر پر لے آئے۔ اس طرح عثمانیوں نے مسجد کی تعمیر شروع کی۔ وہ اس کا ایک حصہ گراتے اور اس کی تعمیر کرتے تاکہ لوگوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے میں دقت نہ ہو۔ مقصورہ، منبر شریف، مغربی دیوار، محراب نبوی، محراب سلیمانی، محراب عثمانی اور بڑے مینار کے سوا ساری مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی۔ کیونکہ یہ چیزیں بہت مضبوط، خوبصورت اور درست حالت میں تھیں، اس لیے انہوں نے انہیں ان کی حالت پر برقرار رکھا۔ کاریگروں نے اس تعمیر میں بے مثال جدت اور خوبصورتی کا مظاہرہ کیا۔ عمارت کی تکمیل کے بعد انہوں نے مسجد کے تمام فرش پر اور قبلے والی دیوار کے نصف تک سنگ مرمر لگایا، ستونوں کو خوب چمکدار بنایا اور انہیں ایسی پالش کی جو پتھر کے رنگ سے ملتی تھی۔ چھت کے تمام گنبدوں میں نقش و نگار بنائے۔ روضہ اطہر کے ستونوں پر سفید اور سرخ سنگ مرمر لگایا تاکہ وہ دوسرے ستونوں سے ممتاز نظر آئیں۔ اس کام میں 3 سال لگے۔
اس عمارت میں ایک نیا دروازہ باب مجیدی کے نام سے بنایا گیا۔ یہ دراصل مسجد کے اندر تھا۔ اب سعودی توسیع میں اس کے مقابل جگہ میں اسی نام سے ایک دروازہ بنا دیا گیا ہے۔ مسجد کی زمین کا آخری حصہ ابتدائی حصے سے اونچا تھا، لیکن عمارت مجیدی میں اس سب کو برابر کر دیا گیا ہے۔ میناروں کی بنیادیں پانی تک کھو دی گئیں اور ان کی بنیاد سیاہ پتھروں سے بنائی گئی۔ یہ عمارت 1277 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اب بھی اس عمارت کا جو حصہ باقی ہے وہ اپنی مخصوص شکل اور طرز تعمیر کی وجہ سے ممتاز نظر آتا ہے۔ جب سعودی توسیع مکمل ہوئی تو اس عمارت مجیدیہ کا جنوبی حصہ جس پر چھت بھی پڑی ہوئی تھی اپنی مضبوطی اور خوبصورتی میں ممتاز ہونے کی بنا پر اسی طرح باقی رکھا گیا۔ اس کی پیمائش 4056 مربع میٹر تھی۔
اب سعودی دور میں توسیع و تعمیر سنیے۔ جب سے سعودی حکومت قائم ہوئی ہے اس نے حرمین شریفین کے انتظامات کے سلسلے میں بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ توسیعات ہیں جو سعودی دور میں حرم مکی یا مسجد نبوی میں سر انجام دی گئیں۔ رمضان المبارک 1368 ہجری یعنی 1951 عیسوی میں جلالت الملک عبد العزیز آل سعود نے ایک بیان نشر کیا۔ اس میں انہوں نے مسجد نبوی میں توسیع کا عزم ظاہر کیا۔ اسی سال 1951 عیسوی میں ابتدائی کام سر انجام دیے گئے۔ مثلاً مسجد کے شمال، مشرق اور مغرب میں ارد گرد کے علاقے خرید کر ان کی عمارتیں گرائی گئیں اور انہیں ہموار میدان بنا دیا گیا تاکہ مسجد اور ارد گرد کی سڑکوں کی توسیع ہو سکے۔ اسی طرح مجیدی عمارت کے شمالی جانب کے برآمدے بھی گرا دیے گئے۔ ان کا رقبہ 6246 مربع میٹر تھا۔ ان کے ساتھ 6024 مربع میٹر جگہ مزید شامل کر کے نئی تعمیر و توسیع کے لیے 12270 مربع میٹر جگہ مہیا ہو گئی۔ عمارت مجیدیہ میں سے چھت دار جنوبی حصہ اسی طرح رہنے دیا گیا۔ اس کی پیمائش 4056 مربع میٹر تھی۔ اس طرح مسجد کی کل پیمائش 16326 مربع میٹر بن گئی۔ نومبر 1952 عیسوی میں تعمیر کا آغاز ہوا اور یہ تعمیر شاہ عبد العزیز کی وفات کے بعد شاہ سعود کے دور میں بھی جاری رہی۔ اس تعمیر پر 5 کروڑ ریال خرچ ہوئے اور یہ توسیع اکتوبر 1955 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ جلالت الملک سعود بن عبد العزیز آل سعود نے 5 ربیع الاول 1375 ہجری یعنی اکتوبر 1955 عیسوی کو اس توسیع شدہ عمارت کا افتتاح کیا۔
اس عمارت کی خصوصیات یہ ہیں: پہلی سعودی تعمیر مستطیل تھی، اس کی لمبائی 128 میٹر اور چوڑائی 91 میٹر تھی، اور یہ عمارت مجیدی عمارت کے شمالی جانب صحن میں بنائی گئی تھی۔ اس صحن کا مکمل فرش ٹھنڈے سنگ مرمر سے لگایا گیا۔ صحن کی مشرقی اور مغربی دونوں جانبوں میں 3 برآمدے بنائے گئے۔ صحن کے درمیان میں مشرق سے مغرب تک ایک لمبا سلسلہ بنایا گیا، اس میں 3 برآمدے تھے۔ اس سلسلے کی مشرقی جانب میں باب الملک عبد العزیز کھلتا تھا اور اس کی مغربی جانب باب الملک سعود تھا۔ ان میں ہر دروازہ 3 چھوٹے دروازوں سے مل کر بنتا تھا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل تھے۔ اس صحن کے شمالی جانب بھی ایک سلسلہ تھا، اس میں 5 برآمدے تھے، ان میں سے ہر برآمدے کی چوڑائی 6 میٹر تھی۔ شمالی دیوار میں 3 دروازے بنائے گئے۔ کنکریٹ سے بنائی گئی یہ سعودی عمارت اس لحاظ سے بھی ممتاز تھی کہ اس کا مضبوط اور بالائی ڈھانچہ 232 ستونوں پر کھڑا کیا گیا تھا۔ ستونوں اور دیواروں کی بنیادوں کی گہرائی 7.5 میٹر تھی۔
پہلے مسجد میں 5 مینار تھے، ان میں سے 3 گرا دیے گئے۔ مشرقی اور مغربی کونوں میں 2 اور مینار بنا دیے گئے، ان میں سے ہر مینار کی بلندی 72 میٹر رکھی گئی۔ اس طرح مسجد نبوی کے 4 کونوں میں 4 مینار بن گئے۔
پھر امن و امان کی فراوانی اور آمد و رفت و رہائش کی وافر سہولتوں کی بنا پر حجاج اور زائرین کی تعداد بڑھ گئی اور مذکورہ سعودی توسیع کے باوجود مسجد نبوی تنگ محسوس ہونے لگی۔ اس لیے شاہ فیصل نے مسجد کی مغربی جانب نماز کے لیے مزید جگہ مہیا کرنے کا فرمان جاری کیا۔ چنانچہ اس طرف کی عمارات گرا دی گئیں اور ان کے مالکان کو 5 کروڑ ریال سے زیادہ معاوضہ دیا گیا اور وہاں شیڈ تعمیر کیے گئے۔ ان کا رقبہ 35,000 مربع میٹر تھا۔ ان شیڈوں کی تعمیر کا کام 1393 ہجری یعنی 1973 عیسوی میں شروع ہوا۔ یہ شیڈ سعودی حکومت کی دوسری توسیع میں ختم کر دیے گئے۔
دوسری سعودی توسیع 1405 ہجری تا 1414 ہجری یعنی 1984 عیسوی تا 1994 عیسوی تک جاری رہی۔ یہ توسیع خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبد العزیز حفظہ اللہ کے ہاتھوں انجام پائی۔
اور مسجد نبوی کی پوری تاریخ میں یہ سب سے بڑی توسیع شمار کی گئی ہے۔ اس توسیع کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد نمازیوں کی گنجائش پہلی سعودی توسیع سمیت مکمل مسجد نبوی کی گنجائش کے مقابلے میں 9 گنا ہے۔ اس کے علاوہ اس توسیع کی دیدہ زیب عمارت دلوں کو موہ لیتی ہے اور عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اس توسیع کا مقصد یہ تھا کہ یہ نمازیوں اور زائرین کی زیادہ سے زیادہ ممکن تعداد کو سمو سکے، خاص طور پر رمضان المبارک اور حج کے دنوں میں کوئی تنگی نہ ہو۔ نیز مسجد میں موجود زائرین کو ہر سہولت اور آرام حاصل ہو، اور یہ تعمیر آئندہ کئی صدیوں تک ان عظیم مقاصد کے لیے کافی ہو۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ توسیع صرف شاہ فہد کے لیے نہیں بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے فخر کا سبب ہے جو مسجد نبوی کو اس شاندار حالت، آرام دہ وسعت اور ہر ممکن سہولتوں والی دیکھنا چاہتا ہے۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس توسیع کا سنگ بنیاد جمعۃ المبارک کے دن 9 صفر 1405 ہجری یعنی 2 نومبر 1984 عیسوی کو رکھا۔ ابتدائی کام محرم الحرام 1406 ہجری یعنی 1985 عیسوی میں شروع ہوا، جبکہ اس کی تکمیل 1414 ہجری یعنی 1994 عیسوی میں ہوئی۔ اس توسیع سے مراد وہ عظیم الشان عمارت ہے جس نے پہلی سعودی توسیع کو 3 اطراف سے گھیر رکھا ہے۔ مسجد کا اگلا حصہ اپنی پرانی حالت پر ہی باقی ہے تاکہ مجیدی عمارت قائم رہے اور وہ حصہ صاف الگ نظر آتا رہے۔ اس نئی توسیع کے برآمدے، ستون، چھتیں اور نقش و نگار پہلی سعودی توسیع کے عین مطابق ہیں، لہذا اب یہ دونوں عمارتیں ایک عمارت بن چکی ہیں۔ بیرونی دیواروں پر گرینیٹ لگا دیا گیا ہے، یہ ایک عمارتی پتھر ہے۔ اس توسیع میں 6 نئے مینار بنائے گئے ہیں۔
یہ عمارت تہخانہ، زمینی منزل اور چھت پر مشتمل ہے۔ زمینی منزل ہی اصل عمارت ہے۔ اس کی پیمائش 82,000 مربع میٹر ہے۔ اس عمارت کے پورے فرش پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ اس منزل کی بلندی 1255 میٹر ہے۔ اس منزل میں 2104 ستون ہیں۔ یہ ستون ایک دوسرے سے 6-6 میٹر دور ہیں تاکہ 6 ضرب 6 میٹر کے دالان بن سکیں، اور جس جگہ چھت گنبد کی صورت میں ہے وہاں ستونوں کا درمیانی فاصلہ 18 میٹر ہے تاکہ 18 ضرب 18 میٹر کے دالان بن سکیں۔ نئی توسیع میں اس قسم کے 27 دالان ہیں اور ان کی چھت متحرک گنبدوں کی صورت میں ہے تاکہ گنبد ہٹانے سے طبعی روشنی اور ہوا حاصل ہو سکے، بشرطے کے موسم اس کی اجازت دے۔ گنبد کا نصف اندرونی قطر 7.35 میٹر ہے۔ ایک گنبد کا مجموعی وزن 80 ٹن ہے۔ گنبد کی اندرونی سطح لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ اس پر ہاتھ سے کھود کر مختلف ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ بعض مقامات پر خالص سونے کی باریک پتری بھی لگائی گئی ہے۔ البتہ گنبد کی بیرونی سطح گرینیٹ کے طور پر جرمن سیرامک سے بنوائی گئی ہے۔ یہ گنبد بجلی کی قوت سے حرکت کرتے ہیں۔ چھت کے اوپر بھی نماز کی ادائیگی کے لیے وسیع صحن بنائے گئے ہیں۔ ان کی پیمائش 58,250 مربع میٹر ہے۔ مکمل چھت کی پیمائش 67,000 مربع میٹر ہے۔ قابل استعمال چھت پر سفید یونانی سنگ مرمر لگایا گیا ہے جو کہ خاص طور پر دھوپ والی جگہوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ چھت پر قریباً 90,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چھت کے اوپر 11,000 مربع میٹر جگہ پر برآمدے بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کی بلندی 5 میٹر ہے۔ چھت کو اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ ضرورت کے وقت اس پر دوسری منزل بھی تعمیر کی جا سکتی ہے۔
مسجد نبوی کے جنوبی، شمالی اور مغربی اطراف میں وسیع صحن تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان کی پیمائش 2,35,000 مربع میٹر ہے۔ ان کے کچھ حصے پر سفید ٹھنڈا سنگ مرمر لگایا گیا ہے جو گرم نہیں ہوتا، اور باقی حصے پر گرینیٹ کا فرش لگایا گیا ہے۔ ان صحنوں میں روشنی کے لیے مصنوعی پتھر اور گرینیٹ والے 151 ستون ہیں۔ ان پر بڑے بڑے گلوب لگائے گئے ہیں۔ ان صحنوں کے ارد گرد مضبوط دیوار بنائی گئی ہے۔ ان میں 430,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان صحنوں میں کئی مقامات پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جو صحن کے نیچے بنے ہوئے غسل خانوں، وضو کے مقامات اور زائرین کے لیے آرام گاہوں کی طرف جاتی ہیں۔ اس طرح سہنوں کے نیچے وسیع بس اسٹینڈ بھی بنائے گئے ہیں، گویا سہنوں کے نیچے دو منزلیں ہیں۔
یہ دوسری سعودی توسیع مسجد نبوی کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب مسجد نبوی میں نمازیوں کی گنجائش پہلی سعودی توسیع سے 9 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ پہلی سعودی توسیع کے بعد مسجد میں 28,000 نمازیوں کی گنجائش تھی، لیکن دوسری توسیع کے بعد نمازیوں کی گنجائش 2,68,000 ہو چکی ہے۔ ان میں چھت کے 90,000 نمازی بھی شامل ہیں۔ اگر ہم سہنوں کو بھی شامل کر لیں کہ جن میں 4,30,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں، تو نمازیوں کی مجموعی تعداد 6,98,000 سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی چھت کھجور کے تنوں کی تھی، یعنی کھجور کے تنوں سے ستونوں کا کام لیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے۔ کبھی کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا، اس لیے ایک انصاری عورت نے آپ کی سہولت کے لیے گزارش کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے ایک منبر نہ بنا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز سے اتفاق فرمایا۔ تب آپ کے لیے جھاؤ کے درخت سے 3 سیڑھیوں والا منبر تیار کیا گیا۔ جب جمعۃ المبارک کا دن آیا تو آپ تنے کی بجائے منبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ تنا آپ کی جدائی کے غم میں رونے لگا۔ صحیح بخاری میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے وقت ایک درخت یا کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ ایک انصاری عورت یا مرد نے پیشکش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے ایک منبر نہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا، جیسے تمہاری مرضی۔ تب انصار نے آپ کے لیے ایک منبر بنا دیا۔ جب جمعے کا دن آیا اور آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا کسی بچے کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس تنے کو آغوش میں لے لیا۔ اب وہ اس طرح ہچکیاں لینے لگا جیسے بچے کو چپ کرایا جائے تو وہ ہچکیاں لینے لگتا ہے۔ تنے کا رونا اللہ کے ذکر سے محرومی کی بنا پر تھا، جس کو وہ پہلے قریب سے سنا کرتا تھا۔
امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ وہ لکڑی کا تنا ایک مصیبت زدہ شخص کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سنن دارمی میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ وہ تنا بیل کی طرح ڈکارنے لگا۔ مسند احمد، سنن دارمی اور ابن ماجہ میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس سے گزر کر منبر کی طرف چلے تو تنا اس زور سے رویا جیسے کہ وہ پھٹ گیا ہو اور 2 حصے ہو گیا ہو۔ غرض، تنے کے رونے کا واقعہ انتہائی مشہور ہے، اس کی احادیث متواتر ہیں۔ صحیح روایت کی پابندی کرنے والے تمام محدثین نے اس کو اپنی صحاح میں بیان کیا ہے۔
اب منبر کی تاریخ سنیے۔ منبر 8 ہجری میں بنایا گیا۔ اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3ری سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے تھے اور اپنے پاؤں مبارک 2ری سیڑھی پر رکھتے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ ازراہ ادب 2ری سیڑھی پر بیٹھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو تقریر کے وقت 1لی سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے، مگر جب بیٹھتے تو پاؤں زمین پر رکھ لیتے۔ اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو 6 سال تک وہ اسی پر کار بند رہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ہی بیٹھنے لگے۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے آئے تو انہوں نے منبر کی سیڑھیوں میں اضافہ کروا دیا، لیکن اصل منبر نبوی کو اضافے کے اوپر ہی رکھا گیا۔ اس طرح بیٹھنے والی جگہ سمیت منبر کی 9 سیڑھیاں بن گئیں۔ خلفاء 7ویں سیڑھی پر بیٹھتے تھے، جو کہ اصل منبر نبوی کی 1لی سیڑھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہاں بیٹھتے تھے۔ پھر منبر اسی حالت پر رہا یہاں تک کہ 654 ہجری یعنی 1256 عیسوی میں مسجد نبوی میں آگ لگ گئی اور منبر جل گیا۔ اس کی جگہ یمن کے بادشاہ ملک مظفر کا بنا ہوا ممبر رکھا گیا۔ ممبر کی تبدیلی کئی مرتبہ ہوئی۔ آخری ممبر سلطان مراد ثالث عثمانی نے 998 ہجری میں بطور تحفہ بھیجا۔ یہ انتہائی خوبصورت اور کاریگری کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ ممبر اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ ممبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ آپ کے یہ فرمودات اس کے بلند مرتبے کو واضح کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی،
میرے گھر اور ممبر کا درمیانی ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ جنت کا باغیچہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نزول رحمت اور حصول سعادت کے لحاظ سے یہ جگہ جنت کے باغیچے کی طرح ہے، کیونکہ وہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میں عبادت جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ ظاہری مطلب بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقتاً جنت کا حصہ ہوگا، یعنی قیامت کے بعد یہ حصہ جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ علماء نے یہ سبھی مطالب بیان کیے ہیں۔ ممبر کے عظیم المرتبت ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کے پاس کھڑا ہو کر جھوٹ بولے گا اسے سخت ترین عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پاس قسم کھانے کو جائز رکھا ہے، مگر اس مقدس جگہ پر جھوٹ بولنے والے پر سخت ترین عذاب کی وعید سنائی ہے، جیسا کہ سنن ابی داود میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص میرے اس ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا، خواہ وہ قسم ایک تازہ مسواک ہی کے بارے میں کیوں نہ ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنائے گا، یا فرمایا کہ اس کے لیے جہنم میں جانا لازمی ہوگا۔ امام ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کو صحیح کہا ہے۔ امام نسائی نے سیدنا ابو امامہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے، جس شخص نے میرے اس ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان بھائی کا مال حاصل کیا، اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور سب انسانوں کی طرف سے لعنت ہوگی۔ اللہ تعالی اس کا کوئی نفل قبول فرمائے گا نہ فرض۔
اب ہم آپ کو محراب نبوی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد کافی عرصے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت 144 نازل ہوئی۔
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اسی وقت سے آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ 13-14 دن تک تو اس توانۂ عائشہ کو سترہ بنا کر نماز پڑھتے رہے، پھر آگے اپنے مصلے میں نماز پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہاں کوئی گہرائی والی محراب نہیں تھی۔ آپ کے مصلے کی جگہ پر سب سے پہلے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے 91 ہجری میں محراب تعمیر کروائی۔ اس کو محراب نبوی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کر یا اس کے قریب کھڑے ہو کر جماعت کروایا کرتے تھے۔ یہاں کھجور کا ایک تنا بھی تھا جو سترے کا کام دیتا تھا۔ اس تنے کی جگہ ایک ستون بنا دیا گیا ہے جو محراب سے بالکل متصل تھا۔ اس پر الاسطوانۃ المخلقہ کے الفاظ تحریر ہیں، لہذا جو شخص اس محراب کے عین سامنے کھڑا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اس کے دائیں طرف ہوگا۔ اس لیے جو شخص عین آپ کے مصلے میں نماز پڑھنا چاہے وہ محراب سے مغربی جانب سرک جائے تاکہ محراب اس کے بائیں ہاتھ ہو جائے۔ یہ آپ کا حقیقی مصلی ہوگا۔ محراب بنائے جانے کی وجہ سے اب جو شخص آپ کے مصلے میں نماز پڑھے گا اس کی پیشانی سجدے میں اس جگہ ہوگی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوتے تھے۔
ابن ابی الزناد رحمت اللہ علیہ نے آپ کے سترے والے تنے کی جگہ متعین کرتے ہوئے فرمایا، وہ تنا الاسطوانۃ المخلقہ کی جگہ تھا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ محراب سے کچھ دائیں جانب ہے۔ مسجد نبوی میں موجودہ محراب 888 ہجری میں سلطان کاتبائی کے دور کی بنی ہوئی ہے، البتہ اس کی عمومی مرمت 1404 ہجری میں خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے دور میں کی گئی۔
اب بیان ہو جائے مسجد نبوی کی فضیلت کا اور اس میں نماز پڑھنے کے ثواب کا۔ مسجد نبوی کو خاص فضیلت، شرف اور عظیم مرتبہ حاصل ہے۔ قرآن و سنت میں جا بجا اس کے فضائل اور مراتب کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت 108 میں فرماتے ہیں،
لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔
یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے پاکباز لوگ فروکش ہیں جو پاکیزہ رہنے کے خواہش مند ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکباز لوگوں ہی کو پسند فرماتے ہیں۔ امام سمہودی فرماتے ہیں، مسجد نبوی اور مسجد قباء دونوں پر یہ وصف صادق آتا ہے کہ ان کی بنیاد شروع ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، جیسا کہ یہ بات ہمیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مسجدوں کی بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی۔ لہذا اس آیت میں یہ دونوں مسجدیں مراد ہیں۔ اس مسجد کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں پڑھی ہوئی ایک نماز دوسری مساجد میں پڑھی جانے والی 1000 نماز سے افضل ہے۔ گویا اس مسجد میں پڑھی ہوئی ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد میں 6 ماہ تک نماز پنجگانہ پڑھنے سے زیادہ ہے، اگرچہ گنتی کے لحاظ سے وہ ایک نماز ہی شمار ہوگی اور کسی دوسری نماز کی جگہ کفایت نہیں کرے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام،
میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، البتہ مسجد حرام کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔
مختلف ادوار میں مسجد نبوی کے اندر جو توصیات کی گئیں ان میں نماز پڑھنے سے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مسجد نبوی میں پڑھنے سے ملتا ہے۔ تمام صحابہ اور تابعین کا اس بات پر اتفاق ہے، بعد والے علماء کی اکثریت بھی یہی رائے رکھتی ہے۔ علامہ محب طبری فرماتے ہیں، جس مسجد میں ثواب میں مذکورہ اضافہ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد وہ مسجد بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھی، اور وہ توصیات بھی جو بعد میں کی گئیں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی احادیث اور آثار موجود۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آج کی مسجد نبوی سے بہت چھوٹی تھی، مسجد حرام کی کیفیت بھی یہی ہے۔ خلفائے راشدین اور بعد والے بعض بادشاہوں نے ان میں توصیات کی، لیکن توسیع کا حکم بھی تمام مسائل میں اصل مسجد کے حکم ہی کی طرح ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی جگہ جب ہجوم زیادہ ہوتا ہے اور مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے تو باہر صحنوں میں بلکہ دائیں بائیں اور پچھلی طرف بھی صفیں بچھا دی جاتی ہیں۔ ان حالات میں مسجد سے باہر نماز پڑھنے والوں کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لہذا مسجد نبوی کے باہر جو جگہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے اس جگہ میں نماز پڑھنے والے بھی اس زائد ثواب میں شریک ہوں گے، کیونکہ تمام صفیں متصل ہیں۔ یہ بھی سن لیں کہ مسجد نبوی کی عظمت اور بلند مرتبے کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے سوا کسی اور مقام کو متبرک سمجھ کر اس کی طرف لمبا سفر نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ خصوصیت صرف انہی 3 مساجد کو حاصل ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں،
لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى.
تین مساجد کے سوا کسی مقام کو متبرک سمجھ کر اس کی طرف لمبا سفر نہیں کیا جا سکتا، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصا.
مسجد نبوی کی زیارت کے آداب بھی سن لیں. کچھ آداب کا تعلق تو تمام مساجد سے ہے اور کچھ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کے ساتھ خاص ہیں. ہر مسلمان کو دونوں قسم کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہیں: مسجد کی حاضری کے وقت بہترین لباس پہنے، خوشبو لگائے اور اچھی شکل صورت بنائے. یہ ہدایات صرف مرد حضرات کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ آراف آیت 31 میں فرماتے ہیں:
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہو لا يحب المسرفین.
اے اولاد آدم، مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہنا کرو اور کھاؤ پیو، البتہ فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا.
آدمی کا جسم اور کپڑے بالکل ہر قسم کی بدبو سے پاک ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
من اکل ثوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا او لیقعد فی بیتہ.
جو شخص پیاز یا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے.
ایک ادب یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے اور یوں کہے:
بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتك.
اللہ تعالیٰ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ایک اور ادب یہ ہے کہ صلاۃ السلام کے وقت یا قرآن مجید پڑھتے وقت آواز اونچی نہ کرے. مسجد نبوی کا ایک اور ادب یہ ہے کہ روضۃ الجنہ میں دو رکعت تحیت المسجد پڑھے، اور اگر وہاں گنجائش نہ ہو تو مسجد میں جہاں جگہ ملے پڑھ لے. ایک اور ادب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف نہ ہو، کیونکہ نماز تو صرف قبلے کی طرف ہوتی ہے. اسی طرح روضہ مبارکہ کا طواف نہ کرے، کیونکہ طواف تو صرف کعبے کا ہوتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کا مسئلہ یہ ہے، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کو اس جگہ دفن کیا گیا جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو انہیں بھی اسی حجرے میں دفن کیا گیا. ان کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ایک ہاتھ نیچے بنائی گئی، اور ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مطہر کندھوں کے برابر رکھا گیا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت حج کے دوران فرض ہے نشر، جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے. البتہ یہ اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائے یا اس کے قریب رہتا ہو. دور رہنے والے کو صرف قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے لمبا سفر کرنے کی اجازت نہیں، جیسا کہ پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی کے ارادے سے سفر کرے اور جب مسجد نبوی میں پہنچے تو روضہ مبارکہ کی زیارت کرے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت مسجد نبوی کی زیارت کے تابع ہو جائے گی. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کرے اسے چاہیے کہ نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ روضہ مبارکہ کے پاس کھڑا ہو، پھر ادب و احترام کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرے:
السلام علیک یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ.
اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر بھی سلام پیش کرے اور ان کے لیے بھی دعا کرے۔
روضہ نبوی کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ بدعت منکرہ یعنی بات کی ایجاد ہے۔ نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حاجت براری، مشکل کشائی اور شفاء مرض کی یا اسی قسم کی کوئی اور دعا کرے، کیونکہ ایسی چیزوں کی دعا اللہ ہی سے کی جا سکتی ہے۔ فوت شدگان سے ایسی دعائیں کرنا شرک ہے اور غیر اللہ کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ زیارت کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے خاص وقت کی قید نہیں، نہ یہ حج کا حصہ ہے، حج کے ارکان میں یہ زیارت شامل نہیں۔ حج اس کے بغیر بھی مکمل ہے، البتہ حج کے ارادے سے آنے والے کے لیے مناسب ہے وہ خود کو اس عظیم خیر سے محروم نہ رکھے، بلکہ یہاں نمازیں ادا کرنے کی فضیلت۔
اب ہم آپ کو مدینہ منورہ کی دوسری تاریخی مساجد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے باری آتی ہے مسجد قبا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے اسی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت 108 میں کیا ہے۔
لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔
یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔
آپ قبا میں بنو عمر بن عوف قبیلے کے سردار کلثوم بن ہدم کے گھر میں ٹھہرے اور ان کے باڑے میں مسجد کی بنیاد رکھی، خود اس کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر قبلے کا رخ بتایا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب مساجد میں سے درست ترین قبلہ والی مسجد مسجد قبا ہے۔ ابتدا میں اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد یہ مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی، آپ دوسری تعمیر میں بھی شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار کا سنگ بنیاد رکھا، وہ آج تک اسی جگہ ہے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے بیت اللہ کی سمت بتا رہے ہیں۔
مسجد قبا کی بہت فضیلت ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیدل یا سوار ہو کر مسجد قبا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں دو رکعت ادا فرماتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح مستدرک کے حاکم میں ہے، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من خرج حتی یأتی هذا المسجد یعنی مسجد قباء فیصلی فیہ کان کعدل عمرہ،
جو شخص گھر سے نکل کر مسجد قبا میں آئے اور یہاں دو رکعتیں ادا کرے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنوایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تجدید کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی فرمایا، اس کی محراب جنوب کی طرف بڑھائی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی گورنری کے دوران میں یعنی 87 ہجری تا 93 ہجری میں اس کی تجدید اور آرائش کی اور شمالی جانب اس میں اضافہ کیا، پہلی بار اس میں مینار بھی بنوایا۔ سلطان محمود ثانی کے دور میں یعنی 1245 ہجری میں اور ان کے بیٹے سلطان عبد المجید کے دور تک اس میں مسلسل تجدید ہوتی رہی۔ 1388 ہجری میں شاہ فیصل نے اس کی عمارت نئے سرے سے بنانے کا حکم دیا اور ایک خوبصورت عمارت بنوائی، اس میں شمالی جانب مزید اضافہ کیا۔ 1405 ہجری میں خادم الحرمین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس مسجد کی تعمیر اور توسیع کا حکم دیا۔ اب اس کا مجموعی رقبہ 13,500 مربع میٹر ہو گیا ہے۔ اس مسجد میں 56 چھوٹے اور 6 بڑے گنبد ہیں، 4 مینار ہیں۔ اس کے صحن پر خیمے جیسی چھت ڈالی گئی ہے۔ اس چھت کو بجلی کے ذریعے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ اس میں بیک وقت 20,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔
اب مسجد اجابہ کا حال سنیے۔ اس کو مسجد بنی معاویہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انصار کے ایک قبیلے بنو معاویہ بن مالک بن عوف کے محلے میں واقع ہے۔ اسے مسجد اجابہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 دعائیں کی تھیں۔ ان میں سے 2 دعائیں اللہ نے قبول فرمائی تھیں اور 1 قبول نہیں فرمائی تھی۔ وہ 3 دعائیں یہ ہیں: میری امت قحط سالی کا شکار نہ ہو، یہ دعا قبول ہوئی۔ دوسری دعا یہ تھی کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ فرمائے، یہ بھی قبول ہوئی۔ تیسری دعا تھی کہ میری امت کے لوگ آپس میں نہ لڑیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔ یہ مسجد بقیع کی شمالی جانب 385 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شاہ فہد کے دور میں اس کی نئی تعمیر و توسیع ہوئی۔ اب اس عمارت کا رقبہ 1,000 مربع میٹر ہے۔ اس کی تعمیر پر 15,00,000 ریال خرچ ہوئے۔ مسجد جمعہ۔ اس مسجد کو مسجد جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں چند دن ٹھہر کر مدینہ منورہ کی طرف چلے تو اس مقام پر آپ نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا تھا۔ صحابہ کرام نے اس جگہ مسجد بنا دی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ کی گورنری کے دور میں اسے دوبارہ بنوایا۔ پھر شاہ فہد نے اس کی تعمیر اور توسیع کی۔ یہ کام 1412 ہجری میں مکمل ہوا۔ اس کا کل رقبہ 1630 مربع میٹر ہے۔ اس میں 650 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک گنبد 12 میٹر قطر کا ہے۔ اس کے علاوہ 4 چھوٹے قبے بھی ہیں۔ اس کے مینار کی بلندی 25 میٹر ہے۔ مسجد جمعہ مسجد قباء سے 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مسجد کو مسجد بنی سالم، مسجد وادی، مسجد غیب اور مسجد عاتقہ بھی کہا جاتا ہے۔
مسجد قبلہ تین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اس مسجد کو مسجد بنی سلامہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بنی سلامہ کے محلے میں واقع ہے۔ چونکہ اس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی، اس لیے اسے مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 144 نازل فرمائی:
قد نرى تقلب وجهك في السماء۔
تو آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس طرح اس مسجد میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ اس مسجد کی تعمیر اور توسیع شاہ فہد کے دور میں مکمل ہوئی۔ نئی عمارت کی 2 منزلیں ہیں، مینار بھی 2 ہیں اور گنبد بھی 2 ہیں۔ مسجد کا مجموعی رقبہ 3,920 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر پر 3,97,00,000 ریال خرچ ہوئے۔
مسجد بنی حارثہ یا مسجد مستراح۔ اس مسجد کو مسجد بنی حارثہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انصار کے ایک قبیلے بنو حارثہ کے محلے میں بنائی گئی۔ آج کل اسے مسجد مستراح کہتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اس میں ٹھہرے تھے۔ یہ مسجد شہدائے احد کے قبرستان سے مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے سڑک کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں بنی تھی۔ بنو حارثہ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر و توسیع بھی شاہ فہد کے دور میں ہوئی اور جدید انداز میں مکمل ہوئی۔
مسجد فتح۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کے شمال میں ایک پہاڑ سلا میں واقع ہے۔ اس کو مسجد فتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے دوران اس جگہ فتح و نصرت کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا:
ابشروا بفتح اللہ ونصره۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کی وحی پر خوش ہو جاؤ۔ اس مسجد کو مسجد احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کفار کے لشکروں کے خلاف بد دعا فرمائی تھی۔
اللہم اہزم الاحزاب،
اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے۔ اس مسجد کو سب سے پہلے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کروایا، 575 ہجری میں امیر مصر نے اس کو نئے سرے سے بنوایا، 1270 ہجری میں سلطان عبد المجید اول نے پھر اس کی تعمیر کرائی۔ اس کی موجودہ عمارت اسی دور کی ہے۔ شاہ فہد کے دور میں اس کے ارد گرد خوبصورت نقش و نگار والی سیمنٹ کی جالی دار دیوار بنائی گئی ہے۔
مسجد میقات، مسجد میقات کو مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس درخت کی جگہ بنائی گئی ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قیام فرمایا کرتے تھے، اور مسجد ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ذوالحلیفہ کے علاقے میں واقع ہے۔ مسجد میقات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ والوں کا میقات ہے، اس لیے اس کو مسجد احرام بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی ہے، گویا یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، آپ نے یہاں سے احرام بھی باندھا ہے۔ 861 ہجری میں زین الدین استداد کے دور اور 1090 ہجری میں عثمانی دور میں اس کی تعمیر نو کی گئی، پھر شاہ فہد نے اس میں توسیع کرائی۔ اب مسجد کے پورے علاقے کا رقبہ 90,000 مربع میٹر ہے۔ مسجد کی بناوٹ برآمدوں کی لائنوں کی صورت میں ہے، ان کے درمیان 6-6 مربع میٹر کا فاصلہ ہے۔ ان برآمدوں پر گنبدوں کی چھت ڈالی گئی ہے، ان کی اونچائی 28 میٹر ہے، مینار کی لمبائی 64 میٹر ہے، فرش سنگ مرمر اور منقش گرینیٹ سے لگایا گیا ہے، دروازے لکڑی کے ہیں، اور پوری مسجد میں مرکزی ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے۔ اس میں 512 طہارت خانے ہیں، 566 غسل خانے ہیں، ان میں کچھ عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ وضو کے لیے 384 مقامات ہیں۔ بس اسٹینڈ میں 500 چھوٹی گاڑیاں اور 80 بڑی گاڑیوں کی گنجائش ہے۔ پوری توسیع پر 20 کروڑ ریال خرچ ہوئے۔
مسجد مصلی یا عیدگاہ والی مسجد، یہ مسجد مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں باب السلام سے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ اس میدان میں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ آپ نے نماز استسقاء بھی اسی میدان میں پڑھی تھی، نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی یہیں پڑھائی تھی۔ آج کل اس مسجد کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ نماز استسقاء کے دوران ایک بادل نے آپ پر سایہ کیے رکھا تھا۔ اس مسجد کا رقبہ 7,637 مربع میٹر ہے۔ یہ بہت مضبوط عمارت ہے، اس کو سلطان عبد المجید اول عثمانی نے تعمیر کروایا تھا۔ سلطان کا دور 1255 ہجری تا 1277 ہجری تک کا ہے، پھر 14ویں صدی ہجری میں سلطان عبد الحمید ثانی نے اس کی مرمت کرائی۔ اس کا دور حکومت 1293 ہجری سے 1327 ہجری تک ہے۔ آخری مرتبہ سعودی حکومت نے اس عثمانی عمارت کو پھر سے بنوایا، شاہ فہد کے دور میں 1411 ہجری میں اس کی مرمت مکمل ہوئی۔
مسجد فصح، احد پہاڑ سے متصل غار کے نیچے ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے دن لڑائی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ظہر کی نماز پڑھی تھی، چنانچہ اس جگہ مسجد بنا دی گئی، اور شاید ایسا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی گورنری کے دور میں ہوا، مگر اس کی موجودہ عمارت عثمانی دور کی یادگار ہے۔ اس کی شمالی دیوار گر چکی ہے، مشرقی مغربی اور جنوبی دیواروں کے کچھ حصے باقی ہیں، جنوبی دیوار سب سے بلند ہے۔
آخر میں ہم آپ کو مدینہ منورہ کے بعض اہم مقامات کے بارے میں سناتے ہیں۔
جبل احد، یہ بڑا پہاڑ مدینہ منورہ کی شمالی جانب واقع ہے، مسجد نبوی سے 5.5 کلومیٹر دور ہے۔ آج کل مدینہ منورہ کی آبادی یہاں تک پہنچ چکی ہے، احد پہاڑ بھی حرم میں شامل ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ احد پہاڑ 6 کلومیٹر لمبا ہے، اس کا رنگ سرخی مائل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا تھا،
هذا جبل يحبنا ونحبه،
یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ ایسے میں پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا، اے احد پرسکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ اس کے دامن میں غزوہ احد ہوا تھا اور دردناک شہادتیں ہوئی تھیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا اور دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ احد کی جنوبی جانب شہداء کی قبریں ہیں۔
بقیع غرقد، یہ مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے، مسجد نبوی کی مشرقی جانب واقع ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آخری حصے میں بقیع کی طرف نکل جاتے اور دعا فرماتے،
السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔
اے مومن لوگوں کے شہر والو، تم پر سلامتی ہو، کل روز قیامت تمہیں وہ سب کچھ ملنے والا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تم قیامت تک کے لیے مؤخر کیے جا رہے ہو، انشاءاللہ ہم بھی بہت جلد تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ اے اللہ، بقیع غرقت میں دفن لوگوں کو معاف فرما۔
بقیع میں قریباً 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم دفن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ عنہن اور فرزند ارجمن ابراہیم رضی اللہ عنہ یہیں دفن ہیں۔ البتہ یہاں دفن تمام صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی صحیح تعداد بتانا ممکن نہیں۔ سعودی دور میں بقیع کی دوبارہ توسیع ہوئی۔ پہلی توسیع شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی، دوسری توسیع شاہ فہد کے دور میں ہوئی اور مزید علاقے بقیع میں شامل کر دیے گئے۔ پورے احاطے کے گرد 4 میٹر بلند دیوار بنا دی گئی۔ یہ دیوار 1724 میٹر لمبی ہے اور بقیع کا کل رقبہ اب 1,74,962 مربع میٹر ہے۔ مدینہ منورہ میں تعلیمی مراکز بھی ہیں، ان کی تفصیل بھی سن لیں۔ مدرسہ دارالحدیث مدینہ منورہ، یہ ایک پرائیویٹ مدرسہ ہے جو 1315 ہجری میں قائم ہوا۔ اس مدرسے میں 4 تعلیمی مراحل ہیں۔ ابتدائی مرحلہ، اس کا دورانیہ 6 سال ہے۔ درمیانی مرحلہ، اس کا دورانیہ 3 سال ہے۔ ثانوی مرحلہ، اس کا دورانیہ 3 سال ہے۔ چوتھا مرحلہ اعلیٰ تعلیم کا ہے، اس کا دورانیہ 4 سال ہے۔ اس کی مجلس انتظامیہ کے سربراہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی اس کا الحاق جامعہ اسلامیہ سے کر دیا جائے۔ آخر 1384 ہجری میں عملی طور پر اس مدرسے کو جامعہ سے ملحق کر دیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد سے دارالحدیث کی سربراہی سعودی حکومت کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل شیخ کے سپرد ہے۔
جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی، یہ ادارہ سعودی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہے۔ اس کی بنیاد 1381 ہجری میں رکھی گئی۔ اس جامعہ کے اغراض و مقاصد اسلام کا پیغام دعوت اور اعلیٰ تعلیم کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا، نیز لوگوں میں اسلامی روح پیدا کرنا، علمی مقالات کی تیاری، ان کے تراجم اور نشر و اشاعت، اسلامی علوم اور عربی علوم کے فاضل اور ماہر علماء اور فقہا تیار کرنا، دوسری اسلامی یونیورسٹیوں اور اداروں کے ساتھ علمی اور ثقافتی تعلقات قائم کرنا وغیرہ ہیں۔ اس جامعہ میں بہت سے کالجز ہیں، مثلا شریعت کالج، شعبہ قرآن و تعلیمات اسلامیہ کالج، عربی زبان اور ادب کالج اور حدیث و تعلیمات اسلامیہ کالج. ان تمام کالجوں میں مدت تعلیم 4 سال ہے. اس جامعہ کے تحت ہائی سکول، مڈل سکول، غیر عربیوں کے لیے عربی زبان کی تعلیم کا سیکشن دار الحدیث مدینہ منورہ اور دار الحدیث مکہ مکرمہ بھی کام کر رہے ہیں. جامعہ کے طلبا 150 سے زائد ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. 1417 ہجری میں جامعہ کے تمام شعبوں میں طلبا کی تعداد 5017 تھی. ان میں سے 71% طلبا غیر سعودی تھے. بی اے اور ایم اے کے طلبا 66% تھے. اس سے نیچے تعلیم حاصل کرنے والے 34% تھے. جامعہ میں ایم اے اور ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی کا شعبہ 1395 ہجری میں شروع ہوا. مدینہ منورہ میں بہت سی خیراتی تنظیمیں ہیں. ان میں سے چند ایک یہ ہیں: جمعیت البر، سعودی مملکت میں اپنی طرز کی پہلی تنظیم ہے، 1379 ہجری میں قائم ہوئی. یہ تنظیم سامان اور نقدی کی صورت میں غریب، نادار اور مقروض لوگوں کی مدد کرتی ہے. مالدار لوگ اور حکومت اس سے تعاون کرتے ہیں. یہ تنظیم ہسپتال، رہائش گاہیں، مدارس، پرورش سینٹر اور امدادی مراکز وغیرہ بھی بنواتی ہے.
عورتوں کے لیے بھی خیراتی ادارے موجود ہیں. عورتوں کے لیے مخصوص ایک ادارے کا نام جمعیت طیبہ خیریہ نسائیہ ہے. یہ ادارہ 1399 ہجری میں قائم ہوا. ان کے علاوہ کچھ ثقافتی ادارے بھی کام کر رہے ہیں.
اب کچھ حال مدینہ منورہ کے کتب خانوں اور لائبریریوں کا سن لیں.
محمودیہ لائبریری، مدینہ منورہ میں کتابوں کی کثرت، انتظام اور شہرت کے لحاظ سے عارف حکمت لائبریری کے بعد دوسرا بڑا کتب خانہ یہ ہے. 1237 ہجری میں سلطان محمود ثانی نے قائم کیا اور اسے مدرسے کے ساتھ ملحق کر دیا. یہ مدرسہ سلطان قاطبائی نے جاری کیا تھا. اس میں 3314 نادر کتب ہیں.
عارف لائبریری، اس کو شیخ الاسلام احمد عارف حکمت نے 1270 ہجری میں قائم کیا. اس کے لیے 5000 سے زائد کتب وقف کی گئی. اس کے بعد مسجد نبوی کی لائبریری 1352 ہجری میں حرم مدنی میں قائم ہوئی. مسجد نبوی لائبریری سید عبید مدنی کے مطالبے پر 1352 ہجری میں حرم مدنی میں قائم کی گئی. اسے مسجد نبوی کی اوپر والی منزل میں رکھا گیا. 1399 ہجری میں اس کو اس کی موجودہ جگہ یعنی حرم نبوی کے شمالی جانب باب عمر کے اوپر منتقل کر دیا گیا. اس میں بہت سی شخصی وقف لائبریریاں اور انفرادی عطیات شامل ہیں. آخر میں شافات قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس کے بارے میں تفصیل ملاحظہ ہو. شافات قرآن کمپلیکس ایک عظیم کارنامہ ہے. یہ دنیا کا بہت بڑا پرنٹنگ کمپلیکس ہے. ایک عظیم اسلامی محل ہے. مدینہ منورہ کی تمدنی ترقی کا عظیم شاہکار ہے. بلا شبہ اس ادارے نے قرآن کریم کی خدمت کے سلسلے میں ایک عظیم ضرورت کو پورا کیا ہے. شافات نے اس منصوبے کا سنگ بنیاد 16 محرم 1403 ہجری یعنی 2 نومبر 1982 عیسوی کو بذات خود رکھا. کام کا آغاز 1405 ہجری میں ہوا. اس کمپلیکس کا رقبہ 2,50,000 مربع میٹر ہے. یہ تبوک روڈ پر واقع ہے. اس میں انتظامی عمارات، دیکھ بھال کے مراکز، پریس، سٹورز، جامع مسجد، ڈسپنسری، لائبریری اور ہوٹل وغیرہ غرض ہر متعلقہ چیز موجود ہے. اس کمپلیکس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت ہے. ایک اور بڑا کام قرآن مجید کے معانی اور تراجم کی طباعت ہے. شافات کمپلیکس نے قرآن مجید کے معانی مختلف زبانوں میں شائع کرنے کی طرف بہت توجہ دی ہے. ہوسا، چینی، انڈونیشی، قازاقی یعنی سیریلکی اور عربی حروف میں تاملی، اردو، ترکی، فرانسیسی، سومالی، بوسنیائی، جرمنی، ایفورسی اور براہوی زبانوں میں تراجم چھپ چکے ہیں. اس کے علاوہ اردو کے خط نستعلیق میں بھی جو پاک و ہند میں رائج ہے قرآن مجید شائع کیا گیا ہے.
1410 ہجری تک کمپلیکس نے 5 کروڑ نسخے شائع کیے تھے، لیکن 1415 ہجری میں یہ تعداد 9 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ چکی تھی. اب تک قرآن مجید کے 8 کروڑ نسخے عالم اسلام کے گوشے گوشے میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اس کمپلیکس کی سالانہ پیداواری گنجائش 1 کروڑ 20 لاکھ نسخے ہے۔ ان نسخوں سے استفادہ کرنے والے ممالک کی تعداد 80 ہے۔ آغاز سے لے کر اب تک یہ کمپلیکس مختلف انواع اور جسامت کے 15 کروڑ سے زائد نسخے ممکن حد تک صحت، مضبوطی اور تحقیق کے ساتھ شائع کر چکا ہے۔ مشہور اقسام یہ ہیں: ملکی فاخر، جوامعی فاخر، جوامعی خاص، جوامعی عام، ممتاز، پارے اور تراجم وغیرہ۔ یہ کمپلیکس اب تک 40 زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع کر چکا ہے۔ اس کمپلیکس میں 1800 افراد کام کرتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ تاریخ مدینہ اپنے اختتام کو